خلیفہ امیر اہل سنت تو صدار گے سلامت تو صدار گے سلامت تجھ پر ہو رب کی رحمت.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلام بھائیو، آئیے بیان سے پہلے جو وہ چند اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، انشاءاللہ الکریم. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلی کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. اور آپ لوگ یہ بھی نیت کیجئے، جہاں تک ہو سکا بیان کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسرے ہی کسی دوسرے کو پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا، یا یہ کہ جتنا یاد ہوگا اتنا جو دوسرے کو پہنچا دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جن کے ہم امتی ہیں، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور ہر امتی پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کی اطاعت کرے. خیر، جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر حیات تھے، تو اس وقت دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے طلب فرمائے، اسے بلائیں، تو وہ آئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی بات چیت کریں، اسے بات چیت کریں، کلام فرمائیں، پھر سے واپس بھیجتے. اب اگرچہ کہ اس نے جو نا وہ دو رکعت پڑھی تھی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، اب اس نے بات چیت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اب وہ گیا، اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بھیجا. اب وہ دوبارہ جو نا چار رکعت نہیں پڑے گا، دو رکعت جو اس نے پڑھی تھی نا وہ تو اس کی ہوئی، اب دوبارہ جو جہاں سے چھوڑا تو وہیں سے وہ نماز اپنی پوری کرے گا. تو یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور، ان کی اطاعت، کہ نماز میں بھی اگر کسی کو بلائیں تو اسے نماز نہیں ٹوٹے گی، حالانکہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہا ہے. تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی امتی کو جس بات کا بھی حکم دیں تو بال کے کروڑوں حصے کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کریں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہر امتی پر فرض عین ہے. اچھا، یہ یاد رہے کہ جس طرح انسان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ مطالبہ ہوا، کسی غیر مسلم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو فلاں درخت کو بلائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا اسی شخص کو فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہیں جو ہے وہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں. تو وہ ٹری، وہ درخت، اس نے جو ہے نا پہلے اپنی جو جڑوں کو اکھاڑا اور پھر وہ چل کر بارگاہ رسالت میں آیا، اس نے سلام پیش کیا. پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی جگہ پہ، وہ چلا گیا۔ اسی طرح ابو جہل کے ہاتھ میں ایک بار جو ہے وہ کنکریاں تھیں، پتھر تھے، تو ابو جہل نے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتائیں خود۔ تو خیر وہ کنکریاں بول اٹھیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور کہ ان کی اطاعت ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بار جو ہے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت حاضر اور اس کی کہ میرا اونٹ جو ہے نا وہ تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں بدک گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تھوڑا خوف ہوا کہ یا رسول اللہ آپ قریب نہ جائیں کہ یہ بدکا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تخف، آپ گئے اس کے پاس، وہ اونٹ بالکل جو ہے وہ نارمل رہا، اور اس نے کان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کچھ عرض کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مالک جو ہے سو فرمایا کہ تم جو ہے اس پہ تھوڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ نرمی برتو، اس پر جو اسے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور وقت پر اس کا کھانا دے دو۔ خیر وہ اونٹ بالکل جو اطاعت گزار رہا، اور حجت الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ جو نا اپنے ہاتھ سے نہار فرمائے تھے۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کی اطاعت، کہ یہ ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ظاہر ہے کہ اگر ہم یوں جائیں گے تو یہ بیان ہو جائے گا معجزات کے اوپر، جبکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ اطاعت مصطفیٰ کے حوالے سے۔ اچھا، پہلے تو یہ کہ اطاعت اور اتباع کا مطلب سنتے ہیں، چونکہ جہاں ہمارے ہمیں جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، وہیں جو ہے وہ اتباع کا بھی حکم ہے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد گیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اطاعت اور اتباع کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا، جبکہ اتباع کے معنی ہے کسی کے جیسے اعمال کرنا۔ اچھا، مزید یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نا وہ اس کے احکام میں اطاعت کی جائے گی، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کی جائے گی اور اتباع بھی کی جائے گی۔ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کاروباری لین دین کیسا تھا، امانت کے حوالے سے، سچ کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے۔ تو یوں چونکہ اتباع جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی دونوں کی ہوگی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اطاعت مصطفیٰ سے دنیا میں ایمان اور آخرت میں جنان ہاتھ آتے ہیں، یعنی اطاعت مصطفیٰ سے دنیا میں جو نا ایمان ملا اور آخرت میں جنت ملے گی، اور اتباع مصطفیٰ سے دنیا میں عرفان یعنی معرفت، پہچان، ایقان، یقین، اور محبوبیت یزدان یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اللہ تعالی کی محبوبیت ملے گی، اور آخرت میں لقاء رحمان نصیب ہوگی۔ لقاء رحمان یعنی اللہ تعالی کی ملاقات، اللہ تعالی سے ملاقات۔ اچھا، دوسرا یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا تاکیدی حکم فرمایا ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت بھی فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے قل اطیع اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واتی اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اور اللہ کے رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ. اور فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو, اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کو کہتے ہیں. اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. پارہ پانچ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی بن رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے, اگرچہ کسی کو قرآن کے خلاف ہی حکم دیں کہ اس کے حق میں وہی نص ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی اجازت نہ ہونا, قرآن میں کیا ہے کہ چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے مرد. میں یاد دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اجازت نہیں تھی کہ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیات ہیں تب تک یہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے کسی اور سے. اسی طرح حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گواہی دو کے برابر ہونا اسی میں داخل ہے. ویسے تو کسی بھی معاملے کے لیے جو ہے وہ دو مسلمانوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے, مگر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اگر کسی کی گواہی دیں تو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے, کہ ان کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام با اختیار ہیں, جس کو جو چاہے عطا فرماتے ہیں اور جس سے جو چاہیں لے لیں. سورۃ الانفال آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. پیارے سنائیں بھائیو, تین آیات مقدسہ تین ایسی چیزوں کے بارے میں نازل ہوئی جو تین چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز دوسری کے بغیر قبول نہ ہوگی. نمبر ایک اطیع اللہ و اطیع الرسول, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. بس جس نے اللہ کی اطاعت کی لیکن رسول کی اطاعت نہ کی تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم رکھو اور زکات دو. بس جس نے نماز پڑھی لیکن زکات نہ دی تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی. نمبر تین اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. بس جس نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن اپنے والدین کا شکر ادا نہ کیا تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا. تو پتا چلا کہ تین چیزیں جو ہے وہ ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہو دوسرے کے بغیر قبول نہ ہوگی. اور قرآن پاک کی ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا. اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب کا جو ہے وہ مژدہ بھی سنایا. لہذا جس کام کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اسے کرنا اور جس سے منع فرمایا اسے رک جانا ضروری ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو عطا کریں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، کہ نبی کی مخالفت نہ کرو اور ان کے تعمیل ارشاد میں سستی نہ کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رسول کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے واضح طور پر فرمایا اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انبیاء و رسول کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خود گناہ کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اطاعت و اتباع کیا کریں گے. تو ہر نبی یہ معصوم ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان سے ممکن ہی نہیں ہے. اور رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اطاعت الہی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں. لہذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھا کر پھرتا رہے. دیکھیں نا، بعض مذاہب ہیں کہ جو اللہ کو ماننے کو تو دعویٰ کرتے تھے مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ غیر مسلم قرار پائے. جیسے یہود و نصارہ، یہودی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تورات شریف پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. میں دعویٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ تورات میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے. انجیل مقدس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے. اگر نصارہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہوتے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں تو یہ اللہ کے آخری نبی پر بھی ایمان لے آتے، تبھی وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے. لہذا وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ غیر مسلم قرار پائے. اور یاد رہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسی صورت ممکن ہے جب ان کے قول اور فعل کی پیروی کی جائے، یعنی جو انہوں نے فرمایا اس کی اطاعت کی جائے اور جو انہوں نے کیے اس کی پیروی کی، جو کام کیے اس کی پیروی کی جائے. اگر یوں نہ کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا. تو عاشقان رسول یاد رہے کہ جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت کا حکم فرمایا، وہی یہ بھی فرما دیا کہ اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے تو پھر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہدایت مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 54 میں، 54 میں، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا، اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے یعنی ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان قسمیں کھانے والوں سے فرما دیں کہ تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیرو گے تو اس میں ان کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف دین کی تبلیغ اور احکام الہی کا پہنچا دینا ہے. اور جب انہوں نے یہ ذمہ داری اچھی طرح نبھا دیے تو وہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور تمہیں چونکہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کے پابند کیا گیا ہے, لہذا تم پر یہ لازم ہے کہ اگر اس سے روح گردانی کرو گے, یعنی اس سے منہ پھیرو گے, تو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر تم رسول اللہ کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اور رسول اللہ کے ذمے صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے, تمہاری ہدایت ان کی ذمہ داری نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ہے, کہ صرف ان کی پیروی سے ہدایت مل سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے, اور اطاعت کی فضیلت پر یہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے جب اللہ تعالیٰ کی طاعت میں اصحاب کہف کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا. کہنے یاد رہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا جو ہے نا, اس کا نام کتمیر ہے, وہ جنت میں جائے گا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مزید فرماتے ہیں, اور جب اطاعت کرنے والوں کی پیروی کرنے کی یہ برکت ہے تو خود اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بچنے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو. یعنی اے اولاد آدم, اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت بدبخت ہوگا, کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے. کہ سچے راستے سے بہکنے کا نتیجہ آخرت میں جو بدبختی ہوگی نا, جو عذاب ہوگا, یہ بدبخت کو ملے گا. تو جو کوئی اللہ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ اسی میں جو ہے وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں, کہ یہاں پہ دنیا میں بھی ہم خوش رہیں گے, سکون میں رہیں گے, اور آخرت میں بھی جو ہے ہم خوش و خرم رہیں گے, سکون میں رہیں گے, اور جنت میں داخلہ ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں, چونکہ بعض وقت بندہ بیان میں آتا ہے کوئی, تو اس طرح کے بیانات سن کر وقتی طور پہ اس کا ذہن بن جاتا ہے, پھر جیسے وہ اس صحبت سے دور ہوتا ہے تو پھر وہی اپنی روش پہ چل پڑتا ہے, وہی پھر جو نا وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے, وہی پھر پرانے والے معاملات میں لگ جاتا ہے, نماز وغیرہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, معاذ اللہ جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے, شراب نوشی میں پڑ جاتا ہے. مگر یاد رہے کہ ہم کہیں بھی ہو دنیا میں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا. ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے, وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے, وہ ہماری خلوتوں سے واقف ہے, وہ ہماری جلبتوں سے ہی واقف ہے، تو اس سے کوئی بھی کچھ نہیں چھپا سکتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. خیر ورنہ تو ظاہر ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو غیر مسلم کو ہی پتا چل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا اس کو پتا چل جاتا ہے. مگر چونکہ ایمان جو ہے نا، ایمان نام ہے غیب کا، ایمان بالغیب غیب کا نام ہے کہ غیب پر ایمان لانا. اللہ کو کسی نے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے رسول نے بتایا، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا نا. تو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جب موت کا وقت آتا ہے، جب نزا کا وقت آتا ہے، تو اس وقت جب فرشتے آتے ہیں تو اس وقت ہر ایک پر واضح ہو جاتا ہے دین اسلام. مگر چونکہ اب اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے کہ اب چونکہ غیب کا اس نے انکار کیا تھا، تو لہذا اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں. اچھا، ہماری جو کتاب ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی قرآن پاک، یہ میں ہماری حقانیت کے لیے دلیل دے رہا ہوں، ہمارے سچ ہونے کے لیے. کسی کو کوئی وسوسہ نہ آئے کہ مریں گے تب دیکھی جائے گی، ایک ہوتا ہے نا، تو اس وقت واضح ہوگا. تو دیکھیں کتاب اللہ قرآن پاک، اس کی ضخامت دیکھیں کتنی ہے، یعنی اتنی اس کی موٹائی ہم کہیں گے نا، عام لفظوں میں موٹائی اتنی جو ہی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کتاب کا معجزہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. اچھا، اس طرح یاد کرتے کہ زبر سے پیش آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس طرح یاد کر لیتا ہے کہ نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس طرح اس کو یاد رہ جاتی ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ اس کے یاد کرنے والے اتنے لوگ ہوں، اتنے بچے ہوں؟ کوئی لا سکتا ہے ایسی کتاب؟ کوئی نہیں لا سکتا. اس کی آدھی بھی نہیں لا سکتا، آدھی تو دور کی بات ہے، کوئی چوتھا بھی نہیں لا سکتا کہ کوئی ایسی کتاب جو اس کا 1/4 ہو اور ہر بار لفظ با لفظ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ اسے یاد ہو جائے. کوئی نہیں لا سکتا کہ اتنے افراد اس کتاب کو یاد کرنے والے ہیں. اچھا، پھر دیکھیں غیروں نے کئی مرتبہ مٹانے کی کوشش کی مسلمانوں کو، یہاں تک کہ جو ہے وہ سروں کے مینار بنائے گئے، جو تاتاری کا جو واقعہ ہے چنگیز خان نے جو کیا تھا. تو غیروں نے اتنے جو ہے نا اقدامات کیے کہ کسی طریقے سے نا مسلمان مٹ جائے اور اسلام کا جو ہے نام و نشان مٹ جائے. چونکہ یہ دین جو ہے وہ تا قیام قیامت رہے گا، دین اسلام، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تو کیا انہوں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کہ ہماری جو دیگر کتابیں ہیں، دیگر جو کتابیں ان میں تو تبدیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کے ترجمے میں بھی تبدیلی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور بعضوں نے کی ہے غلط ترجمہ. مگر اس کا جو عربی متن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے. تو یہ ہماری ایک حقانیت کی دلیل ہے کہ کتنے آئے مٹانے کے لیے، میں خود مٹ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، تو انہوں نے کتنی کوششیں کی ہوگی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اس مقدس کتاب میں تبدیلی کی جائے، مگر وہ نہیں کر پائے. کیوں؟ کہ اس کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں جو نا کیسی مقدس کتاب ملی، توری شریف، انجیل مقدس، ان میں جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئیں. حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. جس طرح قرآن پر ایمان ہو تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہیں، کلام اللہ ہیں، مگر ان میں جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئیں. مگر قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ اس کا معجزہ ہے. ایک تو اس کا یہ معجزہ کہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، دوسرا اس کا یہ معجزہ کہ بچہ سے یاد کر لیتے ہیں. اچھا، پھر دیکھیں اس کتاب کے ایس او پیز دیکھیں، اس کا پروٹوکول دیکھیں کہ اس کتاب کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کہ اگر ہاتھ لگانا ہے تو با وضو ہونا ضروری ہے. اچھا، پھر دیکھیں اس کو چھونا، پکڑنا عبادت، قرآن شریف کو ہاتھ میں پکڑنا عبادت ہے، اس کو چھونا. اچھا، پھر دیکھیں اس کی زیارت، اس کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے. اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے. پڑھنے کو تو چلو بندہ سمجھے کہ عبادت ہے، کہ کوئی بھی ذکر اللہ بندہ جیسے اللہ اللہ کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ محمد، اس کو ثواب ملے گا. تو قرآن پاک کیسی کتاب ہے اس کو ہاتھ میں لینا، ہاتھ میں مس کرنا، یہ بھی عبادت، اس پہ بھی ثواب ملے گا، اس کی زیارت کرنا بھی، اس پہ بھی ثواب ہے. ایسی کون سی کتاب ہے ہمارے پاس؟ کسی مقدس کتاب ہے؟ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اطاعت مصطفیٰ ہم کرتے رہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو قرآن مجید اس کی ہم تلاوت کریں، اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کی زیارت کرتے رہیں، اس کو ہاتھ میں لیتے رہیں، انشاءاللہ الکریم دیار غیر میں بھی، اس جگہ پہ بھی انشاءاللہ الکریم اس کی تلاوت کی برکت سے گناہوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اگر نفس و شیطان اس طرف لے بھی جائیں گے نا، شراب کی طرف، تو انشاءاللہ الکریم یہ قرآن پاک کا نور، اس کی زیارت کرنا، اس کو ہاتھ میں لینا، اس کی برکت سے بندے کے دل میں آئے گا کہ میں کہاں اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو اس ہاتھ میں لیتا ہوں اور اسی ہاتھ سے جو میں شراب پکڑوں، نہ یہ نہیں کر سکتا. تو یوں جو ہے اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائے گا، کیونکہ شراب جو حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے شراب پینا، شراب نوشی کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، ان کو شراب سے اس قدر نفرت تھی کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، پھر وہاں منارہ قائم ہو جائے، یعنی مینار بن جائے، تب بھی میں اس پر چڑھ کر اذان نہ دوں، کیونکہ وہاں شراب کا قطرہ تھا. تو اتنی نفرت تھی. تو یہ ایسی نحوست والی چیز ہے. قرآن پاک میں ہے نا کہ جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ شراب ایسی خراب چیز ہے کہ یہ بندے کا جو نا حواس اسے ختم کر دیتا. آپ دیکھیں کہ بندہ پانی پی کے جہاز چلا سکتا ہے، پانی پی کے ڈرائیونگ کر سکتا ہے، اور جتنے مشروبات ہیں، کولڈ ڈرنکس لے لیں، سب کچھ لے لیں، وہ پی کے گاڑی چلا سکتا ہے. میں شراب اس ملک میں بھی شراب پی کے گاڑی نہیں چلا سکتا. اگر شراب پی کے گاڑی چلے تو اس کو سزا ملے گی. کیوں؟ نقصان رہتا ہے نا اس کے. اب آج سائنس کہہ رہی ہے کہ جو شراب پیتا ہے، الکوہل جو لیتا ہے، شراب پیتا ہے، تو شراب سے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں، کہ بندہ جو نا وہ دل کا مریض بن جاتا ہے. کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ اسلام نے بتا دیا شراب حرام، حرام ختم. ہمیں جو نا وجہ نہیں پتا تھی کہ وہ اس کے کیا کیا دنیا میں نقصانات ہیں، وہ ہمیں اللہ رسول نے فرما دیا بس ختم، ہمارے لیے یہی کافی ہے. مگر آج سائنس کہہ رہی ہے کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ خنزیر کے گوشت کے یہ نقصانات ہیں کہ دماغ میں سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں. اسلام نے میک اپ کا منع کر دیا. مسواک کی برکت، مسواک سنت ہے، ٹھیک ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے مسواک کے کیا کیا فوائد ہیں. مٹی کے برتن میں کھانا، آج سائنس کہہ رہی ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں. دیکھ ہمیں تو اسلام نے کب کا بتا دیا. تو لہذا اپنا جو دین ہے نا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. تو لہذا آپ جو ہے وہ یہاں اچھے ماحول سے وابستہ رہیں کہ صحبت موثرہ کے صحبت اثر رکھتی ہے. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. تو آپ یہاں جو اسلامی بھائیوں سے رابطے میں رہے، ہفتہ وار جو اجتماع تو اس میں آئے، مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں آئے، کیونکہ قرآن پاک ہمیں پڑھنا ہے نا، تلاوت کرنی ہے. تو اقرا القرآن بالحون العرب، کہ قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو، یہ حدیث پاک ہے. تو لہٰذا اس کو صحیح پڑھنا جو ہے وہ سیکھیں. اس کے لیے الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے. تو اب مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو ہے وہ قرآن پاک سے ہی پڑھنا سیکھیں، اور خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت.
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، رسول تمہیں جو عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو. پیارے سنائی بھائیو، ہر امتی پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کی اطاعت کرے. اور مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اطاعت مصطفیٰ سے دنیا میں ایمان اور آخرت میں جنت ملے گی. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بچنے کا ذریعہ ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے.